ادري غلط فهمي. وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کفر اور ایمان کی جب بات کرتے ہیں ایک چیز بھول جاتے ہیں, یہ تو ہم نے مان لیا جو آپ نے پہلے بات کی چلو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا تو جواب دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ اور سختی سے پیش آئے جب اسامہ بن زید نے اس شخص کا قتل کیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. صحیح بخاری مسلم میں مشہور قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران جنگ کی شدت ہوئی اور کافروں میں سے ایک ایسا کافر تھا جو بہت طاقتور تھا اور اس نے بہت سارے صحابہ کو شہید کیا. وہ اسامہ بن زید کی عمر 16-17 سال کے قریب تھی, جوانی کی شدت تھی, جوش اور جذبے کی شدت تھی. تو اس کافر کو دیکھا کہ کافی نقصان پہنچا رہے, وہ اسی طرف روانہ ہوئے اس کو مارنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب انہیں تلوار زور سے ماری اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اس کافر کے ہاتھ سے. جب تلوار سر پہ اٹھائے تو اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ لیا. اسامہ بن زید نے اس کے باوجود بھی اس شخص کی گردن اڑا دی, قتل کر دیا. تو کچھ صحابی دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا اے اسامہ کیا تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کیا؟ تعجب کی بات ہے, صحابہ نے بھی وہاں پہ انکار کیا کہ تم نے کیسا عمل کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی, انہوں نے اے اسامہ کو بلایا, اے اسامہ تم نے کیا کیا, کیا اس شخص کو تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شخص بہت ظالم تھا, کافر تھا, اس نے فلاں فلاں نام لیا, فلاں فلاں شخص کو قتل کیا, اس نے کلمہ پڑھا تلوار کے ڈر سے. اس نے کہا دل سے کلمہ پڑھا ہے تو صرف موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ میں نے اس لیے قتل کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کا سینہ چیر کے تم نے دیکھا کہ اس نے زبان سے پڑھا ہے دل سے پڑھا ہے؟ اسامہ تم نے ایسا عمل کیوں کیا؟ پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہرائی کہ فلاں فلاں کو قتل کیا, ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی اور رحمت جاگا ہے, ان صحابہ کے نام جن کی وجہ نہیں ذرا ان کو یاد ہے کہ کیسے درد سے اس شخص نے قتل کیا تھا, ان کو کیسے شہید کیا تھا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سختی والے الفاظ بیان کیے اور آخر میں یہ فرمایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا قیامت کے دن جب یہ شخص جب یہ لا الہ الا اللہ کرے اوپر حجت قائم کرے گی کیا کرے گا؟ انسان بزرگ ہونے لگے وہاں پہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تمنا کرتا تھا کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا, اتنی بڑی مجھ سے غلطی ہوئی. اور آخر وقت تک وہ کہہ رہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدت کو دیکھی دعا نہیں کی ان کے لیے, لیکن وہ متعول تھے, ان سے غلطی ہوئی یہ الگ بات ہے کہ اللہ مسلم کو معاف کر دیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں نہیں کی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ایک کلمہ پڑھنے مسلمان کا خون کی کیا قیمت ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان کا خون کیسے ضائع ہو رہا ہے, بم باندھ کے جاتے ہیں اور لوگوں کے بازار میں چلے جاتے ہیں اور بلاسٹ کر دیتے ہیں. ارے یہ عمل کیوں کیا؟ یہ شہادت ہے. ارے یہ کیسی شہادت ہے؟ ہم دو کافی مرے ہیں, 20 مسلمان مرے ہیں, اگر ایک کافر اگر میں نہ مارتا بم سے تو کافر مار دیتے, مرنا تو تھا ویسے انہوں نے بیچاروں, تو اگر میں نے مار دے دو کافر بھی تو مارے ہیں. سبحان اللہ, یہ کہاں کی فقہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو, وہ اسامہ بن زید بہت پیارے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو جب صحابہ کرام دیکھتے کوئی مشکل ہوتی تو سفارش کے طور پر اسامہ کی طرف جاتے, اتنی پیارے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو, حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے والد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے اور یہ بھی پیارے تھے. اس کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ معاملہ توحید اور ایمان کا معاملہ تھا, یہاں پر سختی سے انکار کیا اور سختی سے ڈانٹا. یہاں پر یہ نہیں کہ میرے قریب ہم تجھ سے محبت ہے یا کہ یہ نہیں ہوتا, عقیدے کے مسائل میں حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے. تو اس قصے کو ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کی, اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے یہ عمل کیا وہ مشرک ہے, اسے کافر کہہ دیتے ہو, اس کا مال اس کا خون حلال کر دیتے ہو. اس کے جواب میں عام جواب اور خاص جواب, عام جواب یعنی عام الفاظ میں اور خاص اس قصے کے بارے میں بھی جواب ہے. عام جواب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے خلاف جنگ کی, کیا وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے یا نہیں؟ ابو جہل نے لا الہ الا اللہ کہا تھا, ابو لہب نے بھی کہا تھا, اور یہودی اور عیسائی بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے. تو لا الہ الا اللہ جو انہوں نے زبان سے کہا تو وہ اعمال بھی کرتے تھے, ان اعمال کے باوجود ان عبادات کے باوجود بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جنگ کی, تو ان کو اس لا الہ الا اللہ کو کوئی فائدہ نہ ملا. نمبر دو, صحابہ کرام نے جن کے خلاف جنگ کی اللہ برکاتہ, ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا؟ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھتے تھے لیکن پھر بھی جنگ کی. ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمہ کذاب کو نبی مانا, ان میں وہ لوگ بھی تھے جو تقدیر کے منکر تھے, جیسے بن عبید قداح وغیرہ جو ہیں تقدیر کے منکر تھے, معتزلی جو تھے, ان کے خلاف جنگ کی. تو کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیا؟ کلمہ پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا, یعنی بنیادی طور پر دار الاسلام میں داخل ہو گیا ہے, لیکن اس کا خون اور مال اس وقت تک حلال, اس وقت تک حرام نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کلمے پہ عمل نہ کرے. تو یہود و نصارہ کلمے پہ عمل نہیں کیا, مسلمہ کذاب نے اور اس کے ساتھیوں نے لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں کیا, اس کو سمجھا بھی نہیں. یہود و نصارہ نے لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں کیا, تو اسے واضح ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنا جب تک اس کو سمجھے نہیں, اس پہ عمل نہ کر, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها اصم من دماءهم واموالهم الا بحقها, کہ مجھے حکم دیا گیا, مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں, کب تک؟ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے. جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو ان کی جان, ان کا خون بھی حرام اور ان کا مال بھی حرام, یعنی ان کو قتل بھی نہیں کر سکتے, ان کا مال غنیمت بھی نہیں ہو سکتا. الا بحق ہے, الا یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہ کرے. اسے بخاری مسلم نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدین کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو بڑے بڑے صحابہ ہیں, ان میں عمر بن خطاب بھی شامل تھے مجمعین, ان نے کہا یہی حدیث پڑھ کے سنائی عمر بن خطاب نے کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھے لوگوں نے, عبادات کرتے ہیں, نمازیں ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج عمرہ بھی کرتے ہیں, ایک زکوٰۃ نہیں دیتے, ان کے خلاف ہم جنگ کریں, ان کو قتل کریں, کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو پھر سے پڑھا, امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا اصم من دماءهم واموالهم الا بحقها, وہ فرمایا والزکاۃ من حقها, وہ زکوٰۃ بھی لا الہ الا اللہ کے حق میں سے ہے. جب نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ زکوٰۃ فرضی نہیں تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں کیا, کسی بھی مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طریقے سے دین کو سمجھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کلمہ کا حق نہ ادا کیا جائے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام نے جن کو قتل کیا وہ مومن تھے, مسلمان تھے کیا؟ نعوذ باللہ, کیا وہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے؟ تو یہ ان کی شان میں گستاخی ہے, صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہے یہ, جنہوں نے اپنا گھر, اپنا مال, اپنی دولت, اپنے بیوی بچے, اپنی دنیا چھوڑ کے اس دین کو پھیلایا. آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد, ان کا فضل ہے. انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا تھا, برے صغیر میں کیا ہوتا تھا, بت پرستی ہوتی تھی, ہندو تھے سارے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ توحید کا نور اور ایمان کا نور جزیر عرب میں شروع ہوا تو اس نور کو اس صحابہ کرام نے جہاد سے جد و جہد سے مشرق سے مغرب تک پہنچا دیا. اور آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں. تو کیا صحابہ کرام نے جن کے خلاف جنگ کی نعوذ باللہ وہ مسلمان تھے؟ ہرگز نہیں. اور یاد رکھیں توحید کے لیے ایمان کی تعریف میں صرف زبان کا قول نہیں ہوتا ہے. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان کی یہ تعریف ہے: قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. سلف صالحین کی عقیدے کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیں آپ کو یہ معنی اس طریقے سے مل جائے گا. ایمان کا معنی ہے قول باللسان، زبان کا قول ہے. تصدیق بالجنان، دل کی سے تصدیق اور ایمان ہے، اقرار ہے. عمل بالارکان، پورے بدن سے جسم سے عمل ہے. یزید بالطاعة، فرم بردار سے بڑھتا ہے. وینقص بالعصیان، اور بدکاریوں سے نافرمانی سے ایمان کم ہوتا ہے. تو صرف زبان کا قول کافی نہیں ہے کلمہ توحید کے لیے. جب تک دل سے ایمان اور تصدیق نہ ہو اور عمل سے اس کا اقرار نہ ہو، تو جس نے زبان سے کلمہ پڑھا اس پر واجب ہے کہ وہ عملاً بھی اس کلمہ توحید پہ عمل کرے. اور چھٹے نمبر پہ بھی یاد رکھیں کہ عربی زبان میں قول جو ہے اگر مطلقاً استعمال کیا جس میں عمل بھی شامل ہے، کہ قول اگر عربی زبان میں کہیں کہ قال فلان، یعنی قال کا مطلب زبان کا قول بھی ہو سکتا ہے اور عمل بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کی دلیل سے بخاری میں، باب الطہارہ میں، باب التیمم میں حضرت عمار بن یاسر رضوان کی مشہور حدیث تیمم کے بارے میں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیمم عملاً بتایا کہ کیسے ہوتا ہے، فقال بیدیہ ہکذا، قال بیدیہ، اگر دونوں ہاتھ کو اس طرح زمین پہ مارا. لفظ قال ہے، کیا ہاتھ بات کرتے ہیں؟ ہاتھ کا قول ہوتا ہے کبھی؟ ہاتھ کی زبان ہے؟ ہرگز نہیں. تو قال بیدیہ یعنی اپنے ہاتھوں سے ایسے عمل کیا. تو قول جو عربی زبان میں عمل کو بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں. تو اس قصے میں، اسامہ بن زید کے قصے میں، جب اس شخص نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کو عمل بھی کرنا تھا، تو عمل ضروری تھا. تو قول کافی نہیں، تو بلکہ عمل بھی ضروری ہوتا ہے. اب آتے ہیں جو خاص دلیل ہے. خاص دلیل یہ ہے کہ، اور اس خاص دلیل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی صورت النساء آیت نمبر 94 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے ایمان والو، جب تم جہاد کے لیے نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اچھی طرح تحقیق کرو اور اچھی طرح دیکھو. جب بیان ہو جائے، بات واضح ہو جائے، پھر عمل کرو. اس قصے میں اس شخص نے لا الہ الا اللہ تو کہا تھا اور زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا، لیکن اس سے کوئی کفر عمل نہیں ہوا. کفر عمل کوئی ہو؟ اس سے کوئی کفر عمل نہیں ہوا. تو حقیقت وہ مسلمان ہی تھا، دار اسلام میں داخل ہو چکا تھا. جب تک کہ اسے کوئی ایسا کفر عمل یا قول یا عقیدت واضح نہ ہو، ظاہر نہ ہو، تو اسے دار اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا. تو اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کیا اسامہ بن زید پہ کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. لیکن آج کل جو آپ لوگ کر رہے ہیں، قبر کا طواف، قبر کو سجدہ، مزار کو تعمیر کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ سارے کے سارے اعمال کلمہ پڑھنے کے بعد، کیا یہ مومن کے اعمال ہیں؟ کیا ایک کلمہ توحید کے منافی اعمال نہیں ہیں؟ تو جب یہ کلمہ توحید کے منافی عمل اور منافی عقیدہ اور منافی اقوال ہمارے سامنے آئے ہیں، تب ہم نے کہا کہ یہ شرک ہے. اگر یہ ہمارے سامنے کبھی نہ آتے تو ہم کبھی نہ کہتے کہ یہ شرک ہے. آج آپ لوگ ان برے عقائد کو چھوڑ دیں، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ سے کسی اور کو نہ پکارے. نظر و نیاز، قربانی، حج، زکات، نماز، روزہ، سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے عقیدے درست کر لیں، تو ہم دار اسلام میں ہیں. کس نے کہا کہ آپ کافر ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے، سارے جسے عبادت صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس نے کہا کہ ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص مشرک ہے. طلبہ صالحین کے اقوال اور پورے علماء کے اقوال کو آپ دیکھیں، ایک مجھے کسی عالم کا قول دکھا دیں ہمارے علماء میں سے جس نے کہا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص مشرک ہے. جب شرک ہوا اور کفر ہوا اور واضح ہوا، چھپا ہوا نہیں ہے، مزارات پر جو کچھ ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، واضح ہے، سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے. تو جب شرک اور کفر ہوا تو ہم نے کہا یہ عمل کلمہ توحید کے منافی ہے، اور حضرت عثمان بن زید کی یہ دلیل اور یہ حدیث آپ کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ آپ کے تو مخالف ہے. کیونکہ اسی آیت کریمہ میں سورۃ النساء آیت 94 میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے فتبینوا، دو مرتبہ، جو دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کو چھوڑو اور دیکھو واقعی مسلمان ہے یا تلوار کے ڈر سے اس نے اسلام قبول کیا. اگر واقعی مسلمان، اس کا عقیدہ مسلمانوں والا ہے، اس کے اعمال مسلمانوں والے ہیں، اس کا نماز روزہ حج زکات مسلمانوں والا ہے، یہ مسلمان سے چھوڑ دو. اگر کلمہ پڑھنے میں اس سے واضح ہو جائے، اس سے کچھ ایسا قول یا عمل یا عقیدے میں کچھ بگاڑ نظر آ جائے جس سے شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے، یہ کافر ہے، تب اس کا خون بھی حلال ہے، اس کا مال بھی حلال ہے. یہ ٹائم ہو گیا، یہ 10 منٹ آ گیا. اگلی غلط فہمی، صحیح بخاری میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ انبیاء علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے. اتنے کہتے کہ جس نے غیر اللہ سے استغاثہ کی، مدد طلب کی، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. تو کیا نعوذ باللہ صحیح بخاری کی حدیث ہمیں شرک کی دعوت دیتی ہے؟ کل مسوا کو مشرک بنانے کے لیے دعوت ہے نعوذ باللہ؟ نہیں، ہرگز نہیں. آپ لوگوں کو پھر یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے. صحیح بخاری کی روایت بالکل صحیح ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اور سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تابے کی طرح گرم ہوگی، چند لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں اس گرمی میں ہوں گے، اور لوگ اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے مطابق ڈوب رہے ہوں گے، اور میدان محشر کی ہولیاکوں کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہو، ہماری سفارش کریں، استغاثہ کرتے ہیں، ہماری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے، حساب کتاب کے لیے سفارش. آدم علیہ السلام بھیجتے ہیں، لمبا قصہ وقت میں پورا بیان کروں، آپ سے بخاری میں اس کا رجوع کر سکتے ہیں. آدم علیہ السلام بھیجتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام بھیجتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام بھیجتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام بھیجتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرتا ہے. تو یہاں پر یہ 6 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لوگوں نے ان سے استغاثہ کیا، کیا لوگوں نے شرک کیا میدان محشر میں؟ ہرگز شرک نہیں کیا. کیوں؟ نمبر ایک، یہ آخرت کے مسائل ہیں، اور آخرت کے مسائل، آخرت کے احکام دنیا کے احکام کے برابر نہیں ہیں. دنیا اور آخرت الگ الگ زندگیاں ہیں، الگ الگ مرحلے ہیں، جو دنیا کے احکام اور آخرت میں نہیں ہوتے. پہلی بات یہ ہے، اور آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا درست نہیں. دوسری بات کہ اس دن انبیاء علیہ السلام زندہ ہوں گے اور حاضر ہوں گے، غائب نہیں ہوں گے، اور زندہ کو حاضر کو پکارنا شرک ہے کیا؟ کسی زندہ انسان کو آپ پکاریں جو حاضر بھی غائب نہیں ہے، تو کیسے شرک کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ شرک نہیں ہے. شرک تب ہوتا ہے کہ کسی مردے کو پکارا جائے، یا اس زندہ کو جو حاضر نہ ہو، جو غائب ہو، دور ہو. اور قیامت کے دن سب زندہ ہوں گے، سب ایک جگہ پہ ہوں گے، بلکہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ لوگ جائیں گے اس نبی کی طرف اور اس نبی سے مخاطب ہو کر بات کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے. تو یہاں پر کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ شرک ہے، تو ہمارے علماء میں سے بھی کبھی کسی بھی نہیں کہا کہ اگر کوئی شخص کسی زندہ کو حاضر کو قادر کو پکارے تو مشرک ہے. کس نے کہا؟ یہ آپ کو بہت غلط فہمی لگی ہے, یہ ہرگز شرک نہیں ہے اور ایسا عمل کرنا شرک نہیں ہے. باقی چند غلط فہمیاں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ رات کو عشاء کے بعد 10 بجے پھر انشاءاللہ درس ہوگا اسی جگہ پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ضروریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.